پارلیمنٹ.
ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اپنے مشترکہ خطاب کے لیے قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں تشریف لا چکے ہیں جہاں ان کا استقبال کیا گیا ہے. ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے اور اس اجلاس کی کارروائی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے. ڈاکٹر صاحب جی اور ناظرین یہ صدر پاکستان کی موجودگی اور اب قومی ترانہ شروع ہوا جاتا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله. آیات کریمہ کا ترجمہ. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور اچھا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں, اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو, بے شک وہ سنتا جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
Now I request the President of the Islamic Republic of Pakistan, General Pervez Musharraf, to address both the houses assembled together. Mr. President, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین سینٹ جناب محمد میاں سومرو صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی جناب چودھری امیر حسین صاحب, معزز اراکین پارلیمنٹ, السلام علیکم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قوم سے کیے گئے تمام وعدے پورے ہو گئے ہیں. جس میں حقیقی جمہوریت کا قیام شامل ہے. میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ آج منتخب نمائندوں سے مخاطب ہوں. آپ سب نے عوام کی طرف سے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے, اس پر میں آپ کا اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں. اس موقع پر میں تمام اراکین سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر کیے گئے دسمبر کے حملوں کی پرزور مذمت کی ہے. شروع میں ہی میں علامہ اقبال کے دو خوابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کا پہلا خواب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار مملکت کا قیام تھا, اور دوسرا خواب اس مملکت کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنانا تھا. قائد اعظم کے ذریعے قیام پاکستان کی شکل میں اقبال کے پہلے خواب کی تکمیل تو ہوئی, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہ ایک طرف ہم اسلامی اسلام کی اصلی روح نہیں پہچان سکے اور دوسری طرف ہماری 50 سال سے زیادہ کی تاریخ اور کارکردگی کی ایسی نہیں کہ ہم اپنے قائد کے سامنے سرخ رو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو کس چیز سے نہیں نوازا ہے، ایک ملک کو اپنی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے چاہیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسے خوراک میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس زرخیز زمین ہے اور آبپاشی کا ایسا نظام ہے جو ہمیں خوراک میں خود کفیل بناتے ہیں۔ دوسرا، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے یہاں 6 تو بڑے دریا بہہ رہے ہیں اور بے شمار چھوٹے دریا ہیں۔ تیسری چیز، توانائی میں خود کفالت چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس پانی ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے اور جوہری توانائی ہے۔ ان سب سے سستی ترین بجلی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ ہماری ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی وسائل چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں سے اکثر ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے عوام ہیں جو محنت کش اور ذہین ہیں۔ یہ سوچیں کہ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ رحمت تمام ہیں۔ میرے خیال میں ایسے ملک انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے میں کون سی ایسی کمزوری ہے کہ ہم اپنے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے پوری طرح بروئے کار نہیں لا سکے۔ میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن اور اقربا پروری یعنی نیپوٹزم ہے۔ یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اس وجہ سے ماضی میں حکومتیں ناکام رہی ہیں۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ اور کارپوریشن پرفارم ہی نہیں کر سکی ہے۔ اگر قومی ادارے نہیں چلیں گے تو حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ پھر ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ پاکستان اور اس کے عوام کی خدمت ایمانداری اور دیانتداری سے کریں گے تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے اور عوام کی صحیح معنوں میں بہتری ہو سکے۔ اب آئیے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں جن کا ملک کو سامنا ہے۔ آج کل پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے جہاں اگر ہم نے درست فیصلے لیے تو ہم ترقی کی راہ پر چل نکلیں گے، اور اگر غلط فیصلے کیے تو ملک کو خدا نخواستہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج پاکستان کو دنیا میں 4 خطرناک الزامات کا سامنا ہے۔ پہلے تو ہمیں افغانستان میں قبائلی علاقوں سے دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دوسرا، ہم پر کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تیسرا، ہمارے اوپر جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، ہمارے معاشرے کو ایک انتہا پسند اور انٹالرنٹ سوسائٹی سمجھا جا رہا ہے۔ ان منفی تاثرات کے علاوہ مسلم امہ جس کا پاکستان ایک اہم رکن ہے، مشکلات کا اور انتشار کا شکار ہے، اور اسلام کو انتہا پسندی کے مذہب خیال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور امت مسلمہ کو اس خلفشار اور مشکل صورتحال سے کیسے نکال سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کو ایک شاندار مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے دور رس اور اہم فیصلے کرنا ہوں گے، ورنہ آنے والی نسلیں ہماری غفلت کی بہت بھاری قیمت ادا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں منفی تاثرات کے بحران سے پاکستان کو نکالنا ہوگا اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو منفی تاثرات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے سرحدی علاقوں سے ایسے غیر ملکی عناصر کے خلاف جو دہشت گردی کا باعث بن سکتے ہیں،
بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کرنی ہوگی. کشمیر کے حوالے سے ہم پر جو الزامات ہیں ان سے نپٹنے کا واحد راستہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل ہے. اس سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اسے نیت نیک نیتی کے ساتھ اور کشمیریوں کی امنگوں کے ساتھ حل کی طرف لے جانا ہے. ہماری جوہری اور میزائل طاقت پاکستان کے دفاع کے لیے ہے اور اسے مستحکم کرنا ہماری مفاد میں ہے, ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے. لیکن ہمیں دنیا کو یقین دلانا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ نہیں ہونے دیں گے. معاشرے میں انتہا پسندی کی لعنت چند گنے چنے افراد کر رہے ہیں. جو انتہا پسند ہے اور اسلام کی غلط ترجمانی کر کے اپنے تنگ نظر خیالات سب پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی بہت بڑی اکثریت مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ماڈریٹس ہیں جو انتہا پسندی کو دل سے رد کرتے ہیں. میں آپ سے اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف جہاد کریں. تاکہ پاکستان کو مذہب کی روح کے مطابق ماڈریٹ صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنایا جا سکے. جیسا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال چاہتے تھے, ہم سب کو یہ یقینی بنانا ہے کہ جو فرد یا گروہ نفرت, فرقہ واریت اور دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کا پاکستان سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے پاکستان کو جس بحران اور خطرات کا سامنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے حکمت عملی بیان کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا تمام تر دار و مدار پاکستان کی دفاعی اور معاشی مضبوطی میں ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری دفاعی طاقت مضبوط ہے، ہم ایک میزائل اور جاری طاقت ہیں، ہمیں نہ صرف یہ صلاحیت برقرار رکھنی چاہیے بلکہ اسے مزید مستحکم بھی بنانا ہوگا۔ پاکستان اس قومی بقا کے ضروری اثاثے کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے افواج پہ فخر ہے، کیونکہ افواج پاکستان نے ملک کی دفاع، تعمیر اور ترقی میں ہمیشہ ایک اہم کردار کیا ہے اور کرتی رہے گی۔ چند عناصر الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ اور الٹیریئر موٹیوز کی وجہ سے فوج اور دیگر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان قومی اداروں کو بدنام کرنا دراصل پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ اور ایسے عناصر کے ساتھ ہم سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ معاشی ترقی قومی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے، معاشی میدان میں اس وقت تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹو ہیں۔ اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، بیلنس آف پیمنٹ سرپلس کو برقرار رکھنا ہوگا، بیرونی قرضوں کو مزید گھٹانا ہوگا تاکہ ڈیٹ سروس لائبلٹی اور بھی کم ہو، ریمیٹنسز، فورن ایکسچینج ریزرو، ایکسپورٹس اور ریونیو کو مزید بڑھانا ہوگا۔ مجھے اس بات کا خصوصی احساس ہے کہ ہمیں ان تمام انڈیکیٹرز کا فائدہ عوام تک پہنچانا ہے۔ تاکہ غربت میں مزید کمی کی جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ غربت کہاں ہے اور اس کی کمی کیسے ممکن ہے؟ غربت سب سے زیادہ ہمارے دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس میں کمی لانے کے لیے سب سے پہلے زراعت کو نئے ڈیموں سے، نہروں اور آبپاشی کے نظام کے نئے ڈیموں، نہروں اور آبپاشی کے نظام کے ذریعے ترقی دینی ہوگی زراعت کے لیے. اس کے علاوہ سڑکیں، ریلوے اور پورٹس کے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے ذریعے غریب عوام کی صورتحال میں اور بہتری آئے گی. شہری علاقوں میں غربت کی کمی اور بے روزگاری کی صورتحال کو دور کرنے کے لیے اور زیادہ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی تاکہ روزگار کے اور راستے کھلیں. ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا. تاکہ عوام اور صنعت کو فائدہ پہنچ سکے ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع یعنی پانی، کوئلہ، گیس اور جوہری طاقت کو استعمال کر کے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے ملک کو خوشحال بنانا ہوگا. مستقبل میں معاشی ترقی کے لیے اپنے انسانی وسائل میں بہتری لازم ہے. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے عوام صحت مند اور تعلیم یافتہ نہ ہو. لہذا تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہمیں مزید وسائل استعمال کرنے ہوں گے. جو ملک اپنی خواتین کی 50% آبادی کو برابری کی بنیاد پر مواقع فراہم نہیں کرتا اور ان کی بہتری کی طرف دھیان نہیں دیتا وہ صحیح معنوں میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. خواتین کو صحت، تعلیم اور ملک کے سیاسی عمل میں شرکت کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے اور ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. مائنورٹیز ہمارے ملک پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے. یہ اتنے ہی حب الوطن ہے جتنا کہ کوئی اور پاکستانی. اور ان کی ہمارے ملک کے لیے نمایاں خدمات ہیں. ان کو پاکستان میں وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو کہ کسی اور پاکستانی شہری کو حاصل ہے. ہمیں ان کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. پاکستان کے استحکام اور ترقی کے تسلسل کے لیے پائیدار جمہوریت, جمہوری نظام ناگزیر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں بار بار جمہوری عمل ناکام کیوں ہوتا رہا ہے؟ ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام اور اس کو پائیدار بنانے کے لیے اس سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں ان کو جاری رکھنا ہوگا. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے عوام اپنی قسمت کے خود مالک بن گئے ہیں اور ان کے مسائل مقامی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ عمل ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے جسے برقرار رکھنا ہوگا. قومی سطح پر 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں مارشل لاء نہ لگے. اور اسمبلیوں کی اپنی پوری مدت پوری ہو سکے. اس نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا قیام ضروری ہے. مجھے یقین ہے کہ ارکان پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے معاملے میں اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے جو انہوں نے 17ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں کیا تھا. میں یہاں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ, اس کی حلیف جماعتوں اور ایم ایم اے کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایل ایف او کے ایشو کو خوش اسلوبی سے سلجھایا. اس موقع پر ہمیں قائد اعظم کی کال سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, اور یہ میں انگریزی میں پڑھنا چاہوں گا. آئی کوٹ, آئی کین اشور یو دیٹ دیر از نتھنگ گریٹر ان دس ورلڈ دین یور اون کانشنس, اینڈ وین یو اپیئر بفور گاڈ یو کین سے دیٹ یو پرفارم یور ڈیوٹی with the highest sense of integrity, honesty and with loyalty and faithfulness, unquote. آئیے قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے قوم سے یہ وعدہ کریں کہ ہم بابا قوم کے قول کے مطابق اپنے فرائض, دیانتداری اور فرض شناسی سے ادا کریں گے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنا سکے. ہماری تمام حکمت عملی قومی مفادات اور مقاصد کے حصول اور فروغ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں پاکستان کو ایک ماڈریٹ، ترقی یافتہ، روشن خیال اور فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے۔ ایک ایسا ملک جو علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کے رہنما اصولوں کے عین مطابق ہو، جس پر ہر پاکستانی کو ناز ہو۔ معزز اراکین، آج پوری دنیا، خاص طور پر پورے ملک کے عوام کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں۔ آپ ذمہ دارانہ طرز عمل سے ثابت کریں کہ آپ یہ اہم ذمہ داریاں سنبھالنے کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور اس کے عوام کو خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔